Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. پچھلے ہفتے آپ کے سامنے انبیاء کرام پر ایمان کے تعلق سے یہ بات آئی تھی عقیدے کے مسائل میں کہ انبیاء کرام معصوم تھے، جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب کے سب معصوم تھے. تو یہ معصوم کن کن چیزوں سے تھے اور اس کے بارے میں جو تفصیلات تھیں، ڈیٹیلز تھیں، وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کرام معصوم تھے کسی بھی غلطی سے، ان تمام چیزوں میں جو وحی سے تعلق رکھتی ہیں اور اسے پہنچانے کا ان کو حکم ہوتا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں دعوت اور تبلیغ کا جو ان کو حکم ہوتا تھا، اس میں کبھی کسی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی. انبیاء کرام کو اس سے معصوم رکھا گیا تھا. انبیاء کرام کو شیطان کبھی بہکا نہیں سکتا تھا، شیطان کے اثر سے بھی انہیں معصوم رکھا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی. اسی طریقے سے نبی جب تک اپنی دعوت کو پہنچا نہیں دیتا ہے تب تک کے لیے نبی کو معصوم رکھا جاتا ہے، لوگوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے. کوئی نبی کو قتل کرنا چاہے تو قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی دعوت کو پہنچا نہیں لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے. آخری رسول کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی مرتبہ لوگوں نے کوشش کی مکے میں سے، تب بھی لوگوں نے کوشش کی آپ کو مارنے کے تعلق سے، اور مدینے میں یہودیوں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ آپ کے پاس وحی آ جاتی تھی اور آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کے خلاف یہ سازش کی گئی ہے اور آپ اپنے یہاں سے ہٹ جائیے یا اسے مت کھائیے. جو بھی چیز ہوتی تھی اسے آپ کو بتا دیا جاتا تھا. یہ بھی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں معصوم، یعنی اس بات سے ان کی حفاظت ہوتی تھی کہ جب تک وہ دعوت نہ پہنچا دیں تب تک کوئی ان کو قتل نہ کر سکے. بعض انبیاء کو قتل کرنے کا تذکرہ قرآن میں آیا ہوا ہے، یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ وہ انبیاء کو قتل کیے ہیں. یہ نبی کو قتل کرنا، اسی لیے میں نے یہ شرط لگائی کہ دعوت کے پہنچانے سے پہلے، جب دعوت پہنچا چکا ہے ایک نبی اور اس کی موت کا وقت آ گیا ہو، تو اس وقت اگر کوئی قتل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظت اس وقت نہیں رہتی ہے اس کے لیے. اب اس کو دنیا سے جانا ہے تو اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی قتل بھی کر سکتا ہے. تو معصوم کب تک ہیں؟ جب تک اپنی دعوت کو پہنچا نہ دے. تو نبی اس میں بھی معصوم ہوتا ہے. نبی کن چیزوں میں معصوم نہیں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے جو بھی گناہ ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ نبی ایک اس سے معصوم ہوتا ہے، کوئی بڑا گناہ نبی سے نہیں ہوتا ہے. کن چیزوں سے معصوم نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، نبی سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس سے معصوم نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے ساری مثالیں آپ کو پیش کی تھیں کہ کب کب کس نبی سے جو غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی اس کا تذکرہ بھی آیا. اور فوری طور پر ہر نبی اس سے توبہ کرتا ہے، حالانکہ غلطی بہت معمولی سی ہوتی ہے. ایسی معمولی غلطیاں جو نیکیوں سے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے احساس ہوتے ہی فوری طور پر اس کے تعلق سے توبہ بھی کیا ہے اور توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے. اس لیے اس غلطی کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں دیا جائے گا. آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث بھی یاد دلا دوں، نبی کی کسی بھی غلطی پر کسی طرح کا کوئی مؤاخذہ نہیں، کیونکہ جب بھی غلطی ہوئی فوراً انہوں نے توبہ کر لیا ہے. آدم علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہو گئی، یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ دونوں میں کیا ہو گئی؟ بحث ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہم کو جنت سے نکالا گیا. اس طرح کی بات مطلب ہو، آدم علیہ السلام نے جو ہے یہ بات کی، یہ پہلے سے میرے لیے چیز مقرر تھی، اور بہرحال ان سے غلطی ضرور ہے کہ وہ ہوئی ہے، وہاں پہ نافرمانی ہوئی تھی، لیکن فوراً انہوں نے کیا کر لیا؟ اسے توبہ کر لیا. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب له، عربی میں کہتے ہیں کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لیا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اب دوبارہ کبھی بھی اس کو اس گناہ کو لے کر کے، اس غلطی کو لے کر کے نہیں کہا جائے کہ تم نے پہلے ایسا کیا. آدم علیہ السلام نے خیر اس کے بارے میں بات پیش کی تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جیت گئے اس بحث میں. مثلا وہ کہنا چاہ رہا ہوں یعنی اب وہ آدم علیہ السلام کو کوئی آدمی جو ہے بات کرتے ہوئے نہ کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم کو کہاں آنا پڑا, زمین میں آنا پڑا, ان سے غلطی ہوئی انہوں نے توبہ کر لیا. زمین میں آنا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین میں ہمارا آنا یہ آدم کی غلطی کی وجہ سے, ایسا کچھ نہیں ہے. ان سے غلطی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیا کر لیا ہے, قبول فرما لیا. انہوں نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قرآن میں یہ بھی ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, کہ جب آدم علیہ السلام نے یہ باتیں کہی ربنا ظلمنا انفسنا یعنی توبہ کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا. جب توبہ قبول کر لیا تو گناہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا تھا, ان کو اسے دنیا میں بھیجا. اب اس گناہ کو لے کر کے کبھی بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس گناہ کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھیجا. بات سمجھ رہے ہیں ہم میری جو ہے, تو یہ ایک بات ہے. تو کب یہ جتنے بھی انبیاء کرام کے تعلق سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں وہ ساری غلطیاں اس سے وہ معصوم نہیں ہوتے تھے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو فوری طور پر ان کو تنبیہ کی گئی ہے, ان کو احساس ہوا ہے, ان کو شرمندگی کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے اس سے توبہ کر لیا ہے. اس سے ان کا درجہ اور اونچا ہو جاتا ہے, ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں آتی, ان کے شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. یہ انبیاء کرام کے تعلق سے بات ہے. اسی طریقے سے جو قضاء کے مسائل ہیں, قضاء کے مسائل فیصلہ کرنے کے, جب ان کے ذر پاس کوئی آدمی فیصلہ لے کر کے آتا ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے, جھگڑا لے کر کے آتا ہے, جب فیصلہ کرتا ہے نبی تو اس میں معصوم نہیں ہوتا. اور اس سلسلے کی جو احادیث تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ نبی فیصلہ کرنے میں, امت کے مسائل میں فیصلہ کرنے میں معصوم نہیں ہوتا ہے, اس میں نبی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس سلسلے میں کہی ہے کہ تم لوگ اپنے فیصلے لے کر کے میرے پاس آتے ہو, ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض اپنی بات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کا ہنر جانتا ہو اور اس کی بات سن کر کے, اس کے دلائل کو سن کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں, تو یہ اس کے حق میں جہنم کی آگ ہے. یعنی میرا فیصلہ میرے کہنے کی وجہ سے صحیح نہیں ہو جائے گا, اگر وہ غلط طریقے سے پیش کیا ہے, غلط دعویٰ کیا ہے اور غلط طریقے سے لا کر کے دلائل پیش کر کے اپنی بات منوا لے گیا ہے, تب بھی وہ غلط ہی رہے گا, میرے فیصلے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. داؤد علیہ السلام کی میں نے مثال پیش کی تھی کہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو بدل دیا, کیونکہ وہ فیصلہ غلط تھا. اور باقاعدہ وہ ظاہر ہے, بالکل صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا, ان کے بیٹے نے فیصلے کو بدلا کیونکہ وہ فیصلہ غلط تھا, اور حقیقت میں وہ فیصلہ غلط تھا, بعد میں وہ ثابت ہوا کہ فیصلہ غلط تھا جو انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں, فیصلے میں نبی معصوم نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے سیاسی فیصلے تھے جس میں بعد میں آپ کو تنبیہ بھی کی گئی کہ آپ نے جو اختیار کیا وہ صحیح نہیں تھا. یہ باتیں تھیں نبی کے تعلق سے, انبیاء پر ایمان کے تعلق سے. انبیاء پر ایمان کا ایک اہم حصہ ہے انبیاء کرام کے معجزات, انبیاء کرام کے معجزات. یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ذرا اردو والے معجزات بول دیتے ہیں,
عربی میں ویسے یہ لفظ ہے معجزات.
اور اس کے لیے جو لفظ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طریقے سے استعمال کیا وہ ہے آیات, وہ بھی اسی معنی میں آیات, نشانیاں, بڑی بڑی نشانیاں. معجزات یعنی عاجز کرنے والے, عاجز کرنے والے, یہ ہوتا ہے معجزات. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کے ذریعے سے بعض ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ دوسرے انسان اس سے عاجز رہتے ہیں, اسے وہ پیش نہیں کر سکتے, اس کو کہتے ہیں معجزات یا آیات, جو ایک نبی کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں اور اسی لحاظ سے ان کو دلائل بھی کہا جاتا ہے. دلائل النبوتی, امام بحقی کی کتاب ہے دلائل النبوتی. تو یہ تینوں نام استعمال کرتے ہیں, آیات بھی, معجزات بھی اور دلائل بھی. تو یہ معجزے جو انبیاء کرام کو دیے جاتے ہیں، جنہیں آیات بھی کہا جاتا ہے، نشانیاں کہا جاتا ہے، اور قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، اسے دلائل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نبوت کے دلائل ہوتے ہیں، ان کے نبی ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں اس پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جب تک ایمان صحیح نہ ہو معجزات کے بارے میں تب تک نبوت پر بھی ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت ہے، انبیاء پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ یہ عقل کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ معجزے عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی عادات کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے بالکل جو ہے الگ ہوتے ہیں۔ تو جتنے لوگ عقل پرست ہوتے ہیں وہ معجزوں کا انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ ایمان کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ انبیاء کرام پر ایمان کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ ان کے لیے جو معجزات تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی دلیلیں ان کے ساتھ پیش کی بھیجی تھی، اس پر بھی ایمان رکھا جائے، انہیں کو معجزات کہا جاتا ہے۔ جو بھی معجزات آئے انبیاء کرام کو دیے گئے وہ تین طرح کے ہوتے تھے۔ معجزات کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے تین قسمیں ہیں، ایک علمی معجزہ، یعنی ایسے معجزے جن کا تعلق علم سے ہے، علم سے ہے، نالج سے، علم سے ہے، ایسے معجزے دیے گئے انبیاء کرام کو۔ دوسری قسم ہے، اس کا تعلق قدرت سے ہے، قدرت، ایسے معجزے جن کا تعلق قدرت سے ہے، طاقت، قوت، ایسی طاقت جو عام طریقے سے انسانوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، کسی نبی کو دے دی گئی، اس کا تعلق معجزے سے ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے علم، قدرت، تیسرا ہے غنا، جو مالداری کے لیے استعمال کرتے ہیں، غنی غنی لفظ سنتے رہتے ہیں آپ، کوئی غنا، عربی میں غنا کہتے ہیں، فقر کے مقابلے میں غنا، غین نون یا پر الف، غنا، میں وہ لکھ نہیں رہا۔ یعنی اس معجزے کے ذریعے سے ایک نبی کو بے نیازی حاصل ہوتی ہے، غنا حاصل ہوتا ہے، بے نیازی حاصل ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جس میں اس کو پریشانی ہوتی ہے وہ معجزہ جب اس کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے تو اسے بے نیازی، اپنی پریشانیوں کا ایک طرح سے حل بھی اس کو جو ہے سامنے نظر آ جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو تین طرح کے معجزے ہوتے ہیں، جب مثالیں آئیں گی تو آپ کو یہ تینوں الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے۔ فی الحال صرف رکھیے علم، قدرت اور غنا۔ سب سے پہلے ہم ان معجزوں کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق علم سے ہے، ایسے معجزے دیے گئے جن کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے ہے۔ ایک نبی ایسی بات کہتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں جان سکتے، لازمی طور پر وہ بات ایک نبی کس کے ذریعے سے کہتا ہے؟ وحی کے ذریعے سے کہتا ہے، یہ اس کی نبوت کی دلیل ہے، اس کے نبی ہونے کی دلیل ہے، وحی کے ذریعے سے کہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہاں اس کے علاوہ یہ سب علم جی، ہاں گھروں میں کیا ہے اس کے بارے میں بتا دے رہے ہیں، یہ علم ہے۔ اب آپ کے گھر میں کیا ہے، میں تو گیا نہیں ہوں تو میں نہیں جانتا نا، ان کے گھر میں جاتے نہیں تھے لیکن گھر میں کیا ہے بتا دیا کرتے تھے۔ یہ علم ان کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہے، یہ معجزہ ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا کہ وہ گھر میں کیا رکھا ہوا ہے اسے بتا سکتے ہیں۔ تو یہ علم کا نالج کے لحاظ سے معجزہ ہے، بقیہ یہ قدرت کے لحاظ سے جو مردوں کو زندہ کرنے کا، وہ بھی بات آئے گی اس کے تعلق سے، میں اب آپ کو مثالوں سے سمجھا رہا ہوں۔ تین قسمیں جو ہیں، علم کے لحاظ سے معجزہ، کہ ایسا علم ہوتا ہے ایک نبی کے پاس جو اس کے امتیوں کے پاس نہیں ہو سکتا، جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہو سکتا، اور یہ علم جو نبی کے پاس آتا ہے کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، وحی کے ذریعے سے یہ علم آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کے لیے دلیل کے طور پر اسے دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے آپ سے کہا, اسی علمی معجزے کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ ہاں بولیے قرآن, ہاں وہ ایک علمی معجزہ. تین قسموں میں سے کس قسم میں آتا ہے یہ معجزہ؟ علمی معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول کو ایسا معجزہ دیا جو معجزہ قیامت تک رہنے والا ہے. یہ معجزے کے تعلق سے بھی یہ بات اور جو ہے آپ کی رسالت کے تعلق سے دونوں باتیں ایک ساتھ ملا کر کے دیکھیے گا, بڑی اہم بات ہے. یہ جتنے بھی پچھلے انبیاء گزرے تھے ان کو جو معجزے دیے گئے تھے یہ معجزے ان کی زندگی تک تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے دیے گئے تھے, یعنی بغل میں ہاتھ رکھیں تو بالکل سفید چمکتا ہوا نکلتا تھا, لاٹھی کو پھینکے تو سانپ بن جاتی تھی الزہ کی شکل میں, اور بڑے بڑے معجزے ان کو دیے گئے تھے. اس زمانے میں کئی چیزیں پیش آئیں, قرآن میں ایک جگہ پر بعض چیزوں کا تذکرہ, اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں اس زمانے میں پیش آئیں. یہ سب کی سب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے معجزے دیے گئے, بعض بہت ہی عظیم معجزے تھے کہ وہ بعض ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں اس کے لیے ان کے ذریعے سے شفا ہو جائے کرتی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا. مردوں سے ہاں ان کو زندہ کر کے کھڑا کر دینے کا معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو, اس کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن یہ سب کب تک تھا؟ جب تک دنیا میں تھے, جب تک ان کو اٹھا نہیں لیا. انبیاء کرام کے جو بھی معجزے ہوتے تھے ان کی زندگی کے حد تک ہی رہتے تھے, کیونکہ ان کی رسالت اور نبوت صرف ان کی زندگی تک ہے. وہ انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا تھا, ان کے بعد دوسرا نبی آئے گا, جب یہ چلے گئے تو اب دوسرا آئے گا, اب وہ چلے گئے تیسرا آئے گا. ہر نبی کا اپنا ایک زمانہ ہوتا تھا, اپنا ایک علاقہ بھی ہوتا تھا, اس علاقے کے لحاظ سے وہ نبی ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ پوری دنیا کے لیے تھی اور قیامت تک کے لیے ہے, تو آپ کو معجزہ بھی دیا گیا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے, اور یہ علمی معجزہ تھا. علمی معجزہ یہ قیام, آپ کے اور بھی معجزے بہت دیے گئے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا, لیکن یہ علمی معجزہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اور وہ قرآن کی شکل میں ہے جس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں, قیامت تک باقی رہے, اور یہ علمی معجزہ ہے. اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی اور قیامت تک یہ اس کا چیلنج باقی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش کر دے, ایک آدمی نہیں بلکہ پوری جماعتیں مل کر کے اس میں کام کر کے قرآن جیسا کوئی کلام یا قرآن جیسی کوئی سورہ, اور آخری چیلنج کی قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی پیش کر دے, اور اب تک دنیا میں یہ چیز ہو نہیں سکی ہے, قیامت تک نہیں ہوگی, یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو دیا ہے. قرآن کا یہ علمی معجزہ, جہاں قرآن کی لینگویج اس کی زبان کے لحاظ سے ہے, عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ عرب کے لوگ اس جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے, اسی طریقے سے اس میں بے شمار علمی معجزے ہیں جن کو بعد میں سائنس اور اس طرح کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. جو چیزیں لوگ بعد میں تحقیق کر کر کے پیش کر رہے ہیں یہ باتیں اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں لوگوں کے سامنے بیان کی تھی, وہ جانتے بھی نہیں تھے ان چیزوں کے تعلق سے, لیکن قرآن میں وہ چیز موجود ہے, بیان کیا. یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کیونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی, لوگ بیان نہیں کرتے تھے, تو کہاں سے یہ بیان کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے اس علمی لحاظ سے بھی, علمی گفتگو کرنے کے لحاظ سے بھی. ایسی کئی مثالیں لوگ بیان کیے ہوئے ہیں, میں ان مثالوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کتنے ڈاکٹر ہیں اور بھی لوگ ہیں وہ قرآن کی بعض آیتوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا, کہ یہ بات تو ابھی ہم میڈیکل سائنس میں تحقیق کے بعد معلوم کیے کہ یہ بات پہلے سے قرآن میں کیسے بیان کر دی گئی. اس کا مطلب یہ واقعی معنی میں اللہ کا کلام ہے, اس زمانے میں کوئی بھی انسان تو اس کو پیش نہیں کر سکتا تھا, تو ایک معجزہ ہے. ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں اس کے تعلق سے, قرآن میں ہے لذکر مثل حظ الانثیین, لذکر مثل حظی الانثیین، یعنی مذکر کو دو مؤنث کے برابر حصہ ملتا ہے، دو لڑکی کا جو حصہ ہوتا ہے اتنا ایک لڑکے کو میراث میں حصہ ملتا ہے. یہ میراث میں بیان کیا، لیکن اس کے لیے لفظ استعمال کیا لذکر مثل حظی الانثیین. یہ نہیں کہا ہے کہ ترکے میں لڑکے کا حصہ لڑکی کے دگنا ہوگا، ایسا کچھ نہیں بیان کیا. الفاظ کیا ہے لذکر مثل حظ الانثیین، اس کا معنی ہوتا ہے مذکر کے لیے دو مؤنث کا حصہ. تو ایک ڈاکٹر نے اپنے بارے میں یہ بات لکھی کہ اس وہ تحقیق کر رہا تھا، تو جب لڑکی پیدا ہوتی ہے کسی عورت کو، لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو جو چھاتی میں دودھ آتا ہے اس کے تعلق سے اس کو تحقیق کر رہا تھا. تو اس کو یہ محسوس ہوا تحقیق میں کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو دودھ زیادہ آتا ہے، لڑکی پیدا ہوتا ہے کم آتا ہے. وہ جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ پچھلے ہفتے وہی بچے گم ہونے کا جو معاملہ تھا اس کا ایک جو ہے معاملہ تھا، یہ دوسرا اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن وہ والا جو ہے وہ صحیح بخاری میں اس کو میں نے بتایا تھا. اب یہ مسئلہ کہ دودھ زیادہ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ تلاش کر رہا تھا کہ ایسا کوئی یہ ہے کہ کوئی پروف کہ ہاں واقعی یہ. اب اللہ تعالیٰ ہی کا بیان کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، جب اس کو یہ آیت قرآن کے اندر معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ ہاں پھر تو یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کہ یہ چیز جو اب تحقیق کی جاتی ہے کتنا خون ہے جسم میں، کتنا دودھ ہے، کہ اب یہ چیزیں معلوم کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ چیزیں معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اسے معلوم کیا جائے، اب ہر چیز معلوم ہو سکتی ہے. ایسی جو ہے اس کے لیے تحقیقات ہو گئی ہیں کہ ہر چیز معلوم کر سکتے ہیں، جسم میں انسان کے کتنا جو ہے لوہا ہے، کتنا یہ ہے، کتنا یہ ہے، اور خون کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جا رہی، وہ ساری تفصیلات اب معلوم کر لیتے ہیں پیش کر کے. تو یہ بات اس نے بہرحال وہ لکھی. ایک دوسری مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک شخص نے اپنی جو ہے اس میں لکھا ہے اپنے اسلام لانے کے تعلق سے کہ قرآن کی جب یہ آیت پڑھا قرآن کے مطالعے کے دوران کہ تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب ہم پڑھتے رہتے ہیں نا، اس میں یہی ہے نا ابو لہب کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. یہ بیان ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ مکے میں نازل ہوئی، دونوں کی وفات سے پہلے، دونوں زندہ تھے اس وقت. اور یہ بات قرآن میں ہے کہ دونوں کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اس نے جب یہ پڑھا تو کہا کہ یہ قرآن ایک علمی معجزہ یقیناً ہے، اس لحاظ سے کہ اگر یہ بات یعنی وہ جو ابو لہب اور اس کی بیوی یہ تو دشمن تھے مسلمانوں کے، ایمان والے نہیں تھے، صرف قرآن کو جھٹلانے کے لیے وہ ایمان بظاہر قبول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور اسی کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے ان کی. تو قرآن نے جو پہلے کہہ دیا تھا بعد میں وہی کیوں ہے، یہ معجزہ ہے اس کا. پہلے ہی وہ بات کہہ دی تھی، ابھی وہ زندہ تھے، اب جب ایمان لے آئیں گے تو پھر مومن ہو جائیں گے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے. یہ تو اس وقت نازل ہوئی تھی آیت جب وہ دونوں زندہ تھے، اور اس کے بعد کافی زمانے تک رہے. تو کہا کہ صرف قرآن کو جھٹلانے کے لیے وہ کہہ سکتا تھا اپنی زبان سے کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ نہیں کہے گا. تو ایک معجزہ ہے اور اس کے ذریعے سے اس نے ایمان قبول کیا. تو قرآن اپنے آپ میں ایک ایسا علمی معجزہ ہے جس کا یہ جو ہے علمی معجزہ اس زمانے سے لے کر کے قیامت تک اس کے یہ عجائب ختم ہونے والے نہیں ہیں. قیامت تک وہ چیز چلتی رہے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہ قرآن دلالت کرتا رہے گا. تو نبوت کے لیے، آپ کی رسالت اور نبوت کے لیے سب سے اہم معجزہ جو دیا گیا وہ علمی معجزہ تھا جو قرآن کی شکل میں تھا. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جتنے بھی پچھلے انبیاء کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یہ سب کی سب علمی معجزہ ہے. قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں کے بارے میں جو بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کی جو علامتیں بتائی ہیں، یہ سب کی سب آپ کا علمی معجزہ ہے. لیکن ان سب معجزوں میں سب سے اہم معجزہ کون سا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو معجزوں کے بارے میں بات چل رہی تھی. قدرت کی جہاں تک بات ہے، ایسے معجزے جو قدرت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی بعض انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات ایسی صلاحیت دی جو عام انسان وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، وہ کام وہ نبی کرتا ہے. ایسی صلاحیت، ایسی قدرت، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے، یہ سارے معجزے جو اس زمانے کے تھے، وہ سارے معجزے یہ قدرت کے تھے. سانپ جو ہے بن جانا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، لاٹھی پھینکتے ہی لاٹھی سانپ بن جائے، قدرت تھی جو ان کو دی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی. بعد میں جب اسی کو پکڑ لیں گے تو وہی لاٹھی بن گئی. اسی طریقے سے ہاتھ کو یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہی ہاتھ چمکتا ہوا نظر آتا تھا. اور جو بظاہر معجزے اس زمانے میں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی، بہت سخت قسم کی قحط سالی ہوئی، لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہو. اور اس طرح کی آیات کا ایک ہی جگہ تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، میڈھک کے تعلق سے، خون کے تعلق سے، جو پڑنے کے تعلق سے، ان سب کی بہت زیادتی ہو گئی تھی. اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کی تھی. یہ سب کی سب حصے معجزے بھی کہلاتے ہیں جو قدرت ظاہر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ قدرت. اور اس کی کچھ چیزیں نبی کے ذریعے سے جب ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، جو اس نبی کی نبوت پر دلالت کرتی ہے. صالح علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں آپ، جب صالح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیا تو ان کی قوم نے محض مذاق کے طور پر ان سے یہ بات کہی، اچھا تم واقعی معنی میں اللہ کے نبی ہو تو چٹان سامنے دکھا کر کے کہ چٹان سے تم ایک ایسی اونٹنی، اس اونٹنی کی بھی بڑی صفات بیان کی، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، جو عام طریقے سے دنیا میں اس وقت اونٹنی موجود نہیں تھی، کہا کہ ایسی اونٹنی نکال کر کے دکھا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی وہاں سے نکال کے دکھائی. اسی لیے اس اونٹنی کو ناقت اللہ کہتے ہیں. ویسے تو ساری اونٹنیاں اللہ کی ہی اونٹنیاں ہیں، لیکن اس کو ناقت اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ صالح علیہ السلام کے لیے ان کی رسالت اور نبوت کی دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر یہ اونٹنی ان کو دی گئی. یہ اونٹنی بالکل الگ قسم کی اونٹنی، جو عام اونٹنیوں سے بالکل مختلف تھی. اپنی آنکھوں سے انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ وہاں سے اونٹنی نکالی گئی. اسی طریقے سے مختلف جو ہے ہم معجزوں کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے، اس میں اہم معجزہ جو ان کو دیا گیا جو ان کے زمانے کے لحاظ سے تھا، وہ یہ کہ بیماریوں سے شفا. علاج کا تعلق جو ہے اس زمانے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہر نبی کو جو معجزے دیے جاتے ہیں اس میں اس زمانے کا بھی تعلق رہتا ہے، اس زمانے کے لحاظ سے بھی دیے جاتے ہیں. چونکہ جادوگروں کا بڑا بول بالا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو لاٹھی ان کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھی جو سارے جادوگروں کی جادوگری کو ختم کر سکتی تھی، تو اس کے لحاظ سے ان کے زمانے میں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے کے لحاظ سے ان کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جو اس وقت کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا تھا، ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی بیماریاں جو کہا جاتا ہے کہ لا علاج بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا وہ علاج کر دیا کرتا. اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ صرف علاج ہی نہیں بلکہ جو مر چکا ہو اس کا بھی علاج، ورنہ مرے ہوئے کا علاج نہیں ہوتا ہے، لیکن جو مر چکا ہو اس کو بھی وہ زندہ کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا ان کے زمانے کے لحاظ سے. جو میڈیکل سائنس ان کے زمانے میں بڑے عروج پر تھی، اس کا جو ہے مقابلہ تھا کہ یہ معجزہ ان کو ایسا دیا گیا کہ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کر سکتا. وہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو. ویسے ہم اسلامی لحاظ سے عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے, ہر بیماری کا علاج ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے دوا بھی بنائی ہے. بس یہ ہے کہ ہم کو علم نہیں ہو پاتا, تو کچھ بیماریاں کسی زمانے میں لا علاج ہوتی ہیں, بعد میں اس کا علاج ڈھونڈ لیا جاتا ہے. اور میڈیکل سائنس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے, تو ہم کو ڈھونڈنا چاہیے, ہم کو اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے, ریسرچ کرنا چاہیے. لیکن بیماری کا کوئی علاج نہیں, اور یہ معجزہ دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے. اور جہاں قرآن میں اس معجزے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خود یہ صلاحیت نہیں تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ ان کو دیا تھا, ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ چیز نہ دی جاتی, اللہ کے حکم سے وہ نہ کہتے, تو وہ چیز زندہ نہیں ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی اپنے رب سے کہ رب ارینی کیف تحیی الموتا, کہ میرے رب تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ ایمان تو ہے لیکن میں اور یقین چاہتا ہوں, اس سے بھی اونچے درجے کا یقین چاہتا ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا ہوں. تو یہ کہا گیا کہ یہ پرندے کو لے کر کے اس کے ٹکڑے کے بکھیر دو, اس کے بعد اسے آواز لگاؤ تو وہ سب کے سب جڑ کر کے آ جائیں گے. یہ معجزے کی شکل تھی, یعنی ایسا نہ سوچئے کہ یہ کوئی بھی ایسے کر کے توڑ کر کے رکھ دے گا اس پر آواز دے گا تو آ جائیں گے, نہیں, یہ تو معجزے کی شکل تھی. جو معجزہ ان کو دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کرنے کے لیے ان کو یہ چیز دکھائی, یہ معجزے کی شکل ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے, میں آپ کو جو ہے یہ بیان کروں, اور نہیں کبھی کبھی سنتے ہوئے ہنسی بھی آتی ہے, اور عقل پر لوگوں کے ماتم کرنے کو بھی دل چاہتا ہے کیسے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی آدمی جو مختلف مذاہب والوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, بعد میں انبیاء پر ایمان میں یہ بات بھی ہے, اور آگے چل کر کے وہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ انبیاء کرام کے درمیان کبھی بھی ایک نبی کا مقام اونچا کرنے کے لیے دوسرے نبی کو گھٹانا نہیں چاہیے, اس سے منع کیا گیا. تو کبھی کبھی مناظرے ہو جاتے تھے عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان, تو اس مناظرے میں لوگ بڑی جو ہے عجیب عجیب باتیں کہہ جاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عیسائی لوگ جو ہے اونچا بتاتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا, حالانکہ یہ غیر اسلامی چیز ہے. میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ غیر اسلامی چیز ہے. انبیاء کرام کے درمیان کبھی بھی اس طرح کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کا جو ہے مقام اونچا اور دوسرے کی ترقید اس سے لازم آ جائے, یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, اسے منع کیا گیا ہے. یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ انبیاء کے درجے سب کے برابر نہیں ہیں, بعض انبیاء کے درجے بعض سے اونچے ہیں, یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے, اس پر ہمارا ایمان بھی ہے. لیکن ہم کبھی بھی دو نبی کا نام لے کر کے اس طرح سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ایک دوسرے کو گھٹانا بڑھانا یہ کام نہیں کریں گے. تو ایک عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مناظرے میں, عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے اور محمد سے بھی اونچا ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ عیسیٰ کو علیہ السلام ان کو آسمان میں اٹھا لیا گیا اور تمہارے نبی زمین میں مدفون ہیں. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ اونچا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نیچا ہے, اس لیے کہ وہ زمین میں یا آسمان میں. تو جواب دینے والے نے مناظرے میں یہ کہا کہ اگر ترازو میں دونوں طرف کوئی چیز رکھو گے تو جو ہلکی ہوگی اوپر چلی جائے گی, جو وزنی ہوگی وہ نیچے آ جائے گی. اس طرح کے مسئلے, اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ کہ ابھی پرسوں میں یہ بات جو ہے سنا, جو ہمارے اسٹوڈنٹ نے وہ بات سنائی, بہت عجیب سا لگا مجھے کہ کیا ایک آدمی اس حد تک بھی جا سکتا ہے, اس کو اتنا بھی علم نہ ہو کہ کسی عیسائی کے مناظرے میں کسی جو ہے اہل بدعت میں سے کسی کا جو ہے مناظرہ ساتھ میں اس کو کسی صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہے, اور اس انداز سے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا معجزہ وہ یہ ہے کہ کسی مردے کے بارے میں وہ یہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تب وہ معجزہ ظاہر ہوتا تھا, اور وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا. تو یہ ضروری تھا کہ وہ کہیں قم باذن اللہ, یعنی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, تب وہ جو ہے کھڑا ہوتا تھا. اور جب تک یہ نہ کہیں باذن اللہ تب تک وہ, یعنی خود عیسیٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ مردے کو زندہ کرتے, وہ تو اللہ کے حکم سے جب وہ نام لیتے کہ اللہ کا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا تب وہ زندہ ہوتا تھا. کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ خود ان کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, تو قم باذن اللہ کہتے تھے. لیکن ہمارے نبی کو چھوڑیے, ہمارے نبی کا ایک عام امتی بھی, اور اپنی امتی کا نام لے کر کے وہ پیش کرتے ہوئے ایک عام امتی بھی قبر کے پاس لے جا کر کہا کہ چلو میرے ساتھ قبر کے پاس. تمہارے نبی تو کہتے تھے قم باذن اللہ, میں کہتا ہوں قبر کے پاس جا کر کے قم باذن اللہ. کھڑا ہو کر کے جو ہے وہ ایک عام امتی کی بات ہے اللہ کے رسول کی, تو اللہ کے رسول کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی یہ جو ہے بیان کرنے کا, جو سری جو ہے شرک ہے یہ ایک معجزہ ہے, یاد رکھ لیجیے گا. یہ کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. یہ معجزے کبھی بھی کسی امتی کو نہیں دیے جاتے, اور ہر نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزہ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے دیے گئے تھے, یعنی ایک دو کی بات نہیں, قرآن کے علاوہ بھی بہت سے معجزے دیے گئے ہیں. آپ کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے, کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے جو ہے میں کروں گا, لیکن اس سے پہلے یہ آوازیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر نبی کو جو خاص معجزہ دیا گیا تھا وہ اس نبی کے ساتھ خاص رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ چیز رہی, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے کے لحاظ سے معجزے رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معجزے تھے آپ کے زمانے کے لحاظ سے وہ معجزے آپ کے ساتھ رہے ہیں. ہر نبی کا معجزہ صرف اس کی نبوت پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے, کبھی بھی معجزہ اس کے اندر الوہیت کی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا. یعنی نبی اپنے معجزے کی وجہ سے کائنات میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے, اس کو بھی کہا جاتا ہے قدرت والا معجزہ علم کے علاوہ, کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, اس کو شق قمر کہتے ہیں. یہ معجزہ ہے, اس زمانے میں لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا. جیسے مردے کو زندہ کر دینا یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, لیکن معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا, معجزے کے طور پر تھا جو انسان کر نہیں سکتا ہے, ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر دیا تھا. یہ چیز وقتی ہوتی ہے, ان کے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقتی معجزہ دیا گیا کہ آپ نے اشارہ کیا تو چاند کے, ورنہ چاند کے ٹکڑے ہونا, چاند کا ایک جگہ ہونا, یہ خالص کائنات میں تصرف کرنے کا معاملہ ہے, اور یہ حق صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے, کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں. لیکن معجزے میں اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, تبھی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا ہے, اور اسی سے اس کی نبوت کی دلیل بنتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معجزے تھے, کبھی بھی ان معجزات کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا. ہمارے ایک بھائی نے یہ سوال اس سے پہلے کیا تھا, تو میں سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کر دوں. میں نے سوچ رہا تھا یہ مسئلہ آئے گا, کبھی بھی ان معجزات کی وجہ سے کسی بھی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس معجزے کی وجہ سے اس کے اندر الوہیت کی صفت پیدا ہو گئی, جیسا عیسائیوں نے کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں یہ تو الوہیت کی صفت ہے. ارے اللہ تعالیٰ کی توحید میں آپ پڑھتے ہیں توحید ربوبیت, توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفت, تو توحید ربوبیت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہی مردہ وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے, مرنے کے بعد زندہ کر دینا, ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر تو یہ صفت آ گئی. یہ بات جو ہے لوگ عیسائی لوگ خاص طریقے سے پیش کرتے رہتے ہیں, جو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تین معبودوں میں سے ایک معبود مانتے ہیں, اس طرح کی بات پیش کرتے ہیں. تو کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر معجزہ جو قدرت سے متعلق ہوتا ہے, ہر معجزہ جو قدرت سے متعلق ہوتا ہے, عام انسانوں کی قدرت سے وہ چیز باہر ہوتی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے جسے ہم توحید ربوبیت والی بات کہتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں یہ چیز آتی ہے, چاہے کائنات میں تصرف کرنے کے لحاظ سے ہو, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو لاٹھی سانپ بن گئی. لاٹھی کا سانپ بن جانا یہ بھی, سانپ پیدا کرنا کس کا ہے, یہ حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لاٹھی کو سمندر پہ مارا تو سمندر کے دو حصے ہو گئے, یہ بھی کس کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کائنات میں کسی طرح کا تصرف یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ خاص معاملہ نہیں ہے. کہ جتنے بھی انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے جو قدرت سے متعلق ہوتے ہیں, یہ سارے معجزے اسی طرح کے رہے ہیں, اور ان معجزوں کی وجہ سے کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے اندر کس کی صفت آ گئی, صلوحیت کی صفت آ گئی. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی. یہ معجزے ہیں جو وقتی طور پر انبیاء کرام کو دیے جاتے تھے اور ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر دیے جاتے تھے, جس سے ان کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ کوئی اور چیز ثابت نہیں ہوتی. علم کا جو معجزہ ہے اس کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رہے کہ علم کے معجزے میں اہم بات ان کا مستقبل کے بارے میں, یا جو غیب کی چیزیں بات ہوتی ہیں جو ان کے سامنے نہیں ہیں اس کے بارے میں خبر دینا, علم کا یہ معجزہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. غیب کا علم کسی کو بھی, انسان کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے. غیب کا علم کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن معجزے کی وجہ سے جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے, وحی کی شکل میں بتائی جاتی ہے, تو اسے غیب نہیں کہا جاتا. اس نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ غیب کا ان کو علم آ گیا, جو علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی, صرف اس وجہ سے کہ وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک معجزاتی عمل ہے, اور معجزے ہمیشہ ایسی چیز کے بارے میں بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی قدرت میں نہیں ہوتے. وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, انسان کی قدرت نہیں ہوتی ہے, لیکن نبی کو وہ چیز دی جاتی ہے اس میں, اور بڑے محدود پیمانے پر دی جاتی ہے. معجزے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت میں فرق یہی ہے کہ بڑی محدود وہ صلاحیت ہوتی ہے اس نبی کے پاس, جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ سارے مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ صلاحیت نہیں, بڑی محدود ہوتی تھی وہ صلاحیت, وہ معلومات بھی بڑی محدود ہوتی تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی جاتی تھی, بس ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر ہوتی تھی, اور اس کی وجہ سے کبھی بھی کسی نبی کو الوہیت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. معجزوں کا مسئلہ یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دیے گئے, ان میں سے درخت آپ کے لیے جھک جانا, یا کنکڑی کا سلام کرنا, پتھر کا جو ہے بولنا, یا کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنا, اور جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو کھانے کا بہت زیادہ ہو جانا. یہ کئی مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ کھانے کا بہت زیادہ ہو جانا, کہ سب لوگ کھانے کے باوجود بھی کھانا کم نہیں ہوتا تھا. جی تو ثابت نہیں ہے, یعنی وہ ان معجزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ثابت ہیں. صحیح ہے, جو ہے وہ جو ہے ان کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ انہوں نے اپنی تدبیر سے کہ اس کو حفاظت کر کے رکھو, اللہ تعالیٰ نے یہ علم ان کو دیا تھا کہ خواب کی صحیح تعبیر کرتے تھے, تو اس سے ان کو وہ چیز معلوم ہو جاتی تھی. ان کی نبوت کا ایک حصہ ہے, وہ بھی ان کی نبوت کی ایک دلیل ہے, وہ معجزہ ہی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حساب جو حسن دے رکھا تھا, یہ ان کی نبوت کی بھی ایک دلیل تھی. تو یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ بھی بتاتے تھے لوگوں کو کہ ایسا ہے اور ایسا ہے. ان کے پاس جو کھانا آنے والا ہوتا تھا قیدیوں کے پاس, وہ کھانا آنے سے پہلے ہی اس کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آنے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے معجزے تھے جو ان کو دیے گئے تھے, اور یہ علم سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, علم سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے معجزے دیے گئے, اور یہ معجزے ہم جو ہے دلائل النبوہ جو امام بیہقی کی کتاب ہے اس میں جو ہے پڑھتے رہتے ہیں. لیکن سب سے اہم معجزہ جو دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. بقیہ معجزے اسی زمانے کے تھے جو اسی زمانے میں آپ کے صحابہ کے سامنے چیزیں ہوئیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہیں. جو یہ سندر باتیں تھیں انبیاء پر ایمان کے تعلق سے, اور چند مسائل اور رہ گئے انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد پھر ایمان بالیوم الآخر انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اور یہ بحث ختم ہو جائے گی, اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.